رمضان المبارک کی نزلت اہمیت سے متعلق ہدایت اور تعلیم مذاکرہ کر رہا ہے. رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے. کلام پاک میں اس کو ہزار مہینوں سے افضل بتلایا. ہزار مہینے کے 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں, 80 پہ 4 سال اور 4 مہینے. 1000 مہینوں کا حساب لگائے تو 1 سال بنتے ہیں. جو شخص اس 1 رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 مہینے سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا. اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے مہینے زیادہ افضل ہیں, یہ معلوم نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مگر یہ رات اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے کہ وہ کون سی رات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر اشرے کی 7 راتوں میں تلاش کرو, یعنی 21 شب, 23 شب, 25 شب. حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے, اپنے خیمے سے اس لیے باہر تشریف لائے کہ لیلۃ القدر کی اطلاع دیں, مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں, مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی. کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو, لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو. اس حدیث میں قابل غور امر جھگڑا کرنا ہے. جو شخص اس قدر بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی, اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز, روزہ, صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں. اچھی طرح سننا, نماز, روزہ, صدقہ سب سے افضل چیز بتلاؤں. صحابہ نے عرض کیا ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک ہے, آپس میں اچھا سلوک کرنا نماز, روزہ, صدقہ وغیرہ سب سے افضل ہے. اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے, یعنی اس طرح سے جس طرح بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں, آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے. بہت قابل فکر چیز ہے یہ. آج کل روز لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، روزے کا اہتمام نہیں کرتے، صدقے کا اہتمام نہیں کرتے، کیا کرتے؟ بولے تو یہ نماز روزہ یہ وہ اہتمام کرنے والے لوگ جا جا رہے تھے نا، وہاں جا کے انہیں گمراہ ہونے، فاسق ہونے، فاجر ہونے، کافر ہونے، منافق بول کے جھگڑے لگا. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تو خیر دین پر چلتے ہی نہیں، تم بھی جو چل رہے ہیں تو تمہارے پاس بھی دین رہنا نہیں، اس کے واسطے کیا کرنا؟ جھگڑنا. ہر مسجد میں جھگڑا، ہر گلی میں جھگڑا، اور اب تو آہستہ آہستہ گھروں میں گھس کے مردوں میں بھی آ گیا، عورتوں میں بھی آ گیا. ادھر دیکھو بس جھگڑا ہی جھگڑا. آپس کا سلوک سب سے افضل چیز ہے، اور آپس کا بگاڑ پورے دین کو ختم کر دینے والی. اس سے بچنا کہ لڑائی جھگڑا کسی فرض میں واجب میں نہیں ہے، فرائض میں واجبات میں نہیں ہے. کہیں بھی چار رکعت زہر کی چار رکعت ہی چھوٹی، کہیں دو کہیں تین بولنے والا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے فجر کی دو رکعت ہے، یہ چھ کوئی آج بولنے والا ہے نہیں. مغرب کی تین رکعت ہے. فرائض میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، واجبات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، سنت موقعات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا جس کا کرنا نہیں کرنا دونوں، کوئی زیادہ وہ آدمی کے دین کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، ویسی چیزوں میں جھگڑنا. اس واسطے میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ لوگ آج کل چھوٹے چھوٹے مسائل میں جھگڑ رہے ہیں. کیسے مسائل میں؟ ایسے ایسے مسائل میں جھگڑ رہے ہیں، کرتا نہیں ہے، پائجامہ نہیں ہے، ٹوپی کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں. جھگڑا کرتے میں نہیں ہے، پائجامے میں اس کو ہے ہی نہیں، نہ کرتا ہے نہ پائجامہ ہے، اسے خالی ہے ٹوپی ڈال لیا تو درست ہے نہیں ہے، جائز ہے نہیں ہے، بہتر ہے نہیں ہے، یہ چل رہا بس. جناب کا فرض ہی نہیں ادا ہوا ہے، واجب ہی پہ عمل کیے ہوئے نہیں ہے، نوافل میں جھگڑ رہے ہیں. اور دین کی رہنمائی کرنے والوں کو بھی اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی آج کل، جگہ جگہ جھگڑے پورے انہیں مسائل میں لگا رہے ہیں دین کی رہنمائی کرنے والے کو. کوئی نماز کی دعوت دینے والا نہیں ہے، سچائی کی ترغیب دینے والا نہیں، اللہ کی محبت کی تعلیم دینے والا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی تعمیل کرنے سے متعلق شوق دلانے والا نہیں ہے، بلکہ جو سنت کے مطابق عمل کرے ٹکنوں سے اونچے پیدا میں ان کو مذاق اڑانے والے لوگ جگہ جگہ ملیں گے. ٹکنوں سے اونچا لباس پہننے والے کے مذاق اڑانے والے مسجدوں میں ملیں گے، مقررہ سنتوں پہ چلنے دینے والے نہیں ملیں گے. امت بہرحال اس موقع پر بہت ہی عجیب غریب قسم کے حالات سے دوچار ہے. اس لیے بھائیوں سے، بہنوں سے، معزز بہنوں سے، معزز بھائیوں سے کہنا یہ کہ ذرا اس کا خاص خیال رکھنا. ہمارے پاس دین بہت کم ہے، نیکیاں بہت کم ہیں. اب اگر جو ہے اس کو محفوظ رکھ لینا ہے تو کم از کم یہ آپس کا سلوک خراب مت کر لو، جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ. چھوٹا سا برتن ہے، اس میں بڑی مشکل سے ایک پاؤ گلاس، آدھی گلاس، ایک پیالی، دو پیالی دودھ جمع کر کے رکھ لیے، بڑی مشکل سے، سمجھے؟ اب کم از کم وہ ہے تو اس کو محفوظ تو رکھ لو، ہے تو اس کو محفوظ تو رکھ لو. آپس کا سلوک اگر اچھا نہیں ہے، ننن باوچ کا، ساس بہو کا، میاں بیوی کا، بھائی بہن کا، پڑوس پڑوس کا اگر سلوک اچھا نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے وہ ہے سو تھوڑے سے دودھ کی ہڈی میں ہتھوڑی لے کے نیچے سے سوراخ مار دی دیتا ہے، ہے سو بھی ہے. آپس کا جھگڑا دین کو ختم کر دینے والا ہوتا ہے. جھگڑنا مت، بہت بری چیز ہے جھگڑا. حدیث میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے والی حالت میں کوئی جھگڑنے کے واسطے آئے تو اس سے بول دو بھائی صاحب میرا روزہ ہے, یعنی میں جھگڑنے کو تیار نہیں ہوں. آپ ہوں گے تم ہم آپ میں بہت ہوں گا لڑنے وڑنے کے واسطے, مگر میں تو روزے سے ہوں, کیا کر سکتا ہوں, نہ آپ لڑنے کو تیار ہوں نہ افطار کے بعد. میں لڑنے کو تیار ہی تھی ہوں, یوں بول رہا بات دوں گا بولتے ہو رمضان ہے بول کے خاموش بیٹھ جاتا ہوں. یعنی کیا مطلب, رمضان جانے کے بعد جھگڑا کرتا یا روزے سے ہے بول کے خاموش بیٹھ جا رہا ہوں, یعنی کیا مطلب افطار کے بعد میں جھگڑا کرتے. مسلم بولے تو سلامتی والا, مومن بولے تو امن والا. مومن کیسے بنا؟ امن سے. مسلم کیسے بنا؟ سلامتی سے. امن اور سلامتی سے تعلق رکھنے والے کا مسلم اور مومن بولتے. لڑائی جھگڑے سے تعلق رکھنے والا کہاں کا مومن کہاں کا مسلم. اب دیکھیے کہ صاحب اپنے میں سے اکثر کو 80 سال تو ملنے والے ہیں نہیں, ہے نا؟ 80 سال کس کو ملتے, 60 سال 70 سال کسی کو ملے بھی تو 80 سال ہونے, اس کے بعد میں کچھ کام کرنے کے لائق وائف رہ رہا نہیں ہوں. اس امت کی عمر تو 60-70 کے درمیان کی ہے نا, 80 سال کی عمر عام طور پر ملتی نہیں, ملی سمجھو کسی کو, 80 سال عبادت کر سکتا نہیں کر سکتا. 80 سال میں 15 سال سونے میں چلے جاتے روزانہ 6 گھنٹے کے حساب سے. روزانہ 6 گھنٹے سوئے کتنے سال جاتے, 15 سال. 15 سال بچپن کے گئے, 15 سال سونے کے گئے, 30 سال ہو گئے 80 سال میں سے, ہے نا؟ اگر کسی کو ملی بھی تو عمر تو ملتی ملتی نہیں ہے, کسی کو ملی بھی تو 30 سال تو گئے. اب رہ گئے 50 سال. 50 سال میں روزانہ کم از کم 6 گھنٹے کمانے کے واسطے رکھے تم, جی 15 سال میں 35 سال ہی ہوتی ہے نا. اب یہ 35 سال میں اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنا کام کاج, اپنا کھیل کود, اپنی عبادت, یہ سب چیزوں کو ملا کے اب سوچو کتنا ٹائم ملتا. 30 سال 20 سال بھی مسلسل پابندی سے عبادت نہیں کر سکتے. شب قدر ایک ایسی شب ہے کہ اس رات میں عبادت کر لیے تو گویا 80 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کرے جیسا ہے. اتنی بڑی چیز ہے, اس کی بنا پر بہت بڑی نعمت ہے یہ امت کے واسطے شب قدر. اب اتنی بڑی چیز کی اطلاع دینے کے واسطے نبی علیہ السلام لکھ لے, لوگوں کو بتا دوں گے فلاں شب میں شب قدر ہے, فلاں تاریخ کو شب قدر. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ تاریخ ان کی لڑائی کی وجہ سے اٹھا لی گئی. معلوم کیا ہوا کہ لڑائی خیر سے محرومی کا سبب بنتی ہے, اس لیے جھگڑنا مت, نہ مذہبی معاملات میں نہ طبعی معاملات میں, نہ شرعی میں نہ طبعی میں. نہ شریعت کے حساب سے لڑو نہ طبیعت کے حساب سے. شریعت کے مسائل میں کسی کو کوئی اختلاف ہو گیا تو عالم صاحب آپس میں لڑ لینا, ہے نا؟ یہ بیماری ہے, ڈاکٹر صاحب بولے یہ گولی دو, دوسرا ڈاکٹر بولا یہ نہیں یہ دو, تو وہ لوگ آپس میں ڈسکس کر لینا, جو بھی کر لینا ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, ان کی عمر کے حساب سے اس میں فلانا فارمولا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بول کے ایک انہیں بولتا دوسرا بولتا نہیں نہیں ان کے حساب سے یہی ٹھیک ہے, بول کے وہ کچھ آپس میں کر لے رہے ہیں. وہ لوگ رائےوں کا اختلاف, وہ ڈاکٹر کر لینا, مریض نہ کہ نہیں انہیں وہ ڈاکٹر بولے تو بولا بھائی وہی کھاتا ہوں, دوسرا بولتا نہیں انہیں وہ نہیں کھانا, بولا میں نہیں کھاتا. پبلک کے لڑنے کا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ دینی معاملات میں بھی لوگوں ایسی لڑائی جھگڑا شروع کر دیا, جن کو علی کا نام بھالا نہیں معلوم, با کا نام کنڈالا نہیں معلوم, دینی مسائل میں لڑ, چھوٹے چھوٹے مسائل میں لڑ, 20 رکعت میں 8 رکعت میں لڑ, پتا ہی نہیں ہے 20 رکعت کا مسئلہ کیا ہے 8 رکعت کا مسئلہ کیا ہے, چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھتے رہتے, جھگڑتے رہتے. نہ دین کے مسئلے میں لڑنے کی اجازت ہے نہ دنیا کے مسئلے میں. علماء حضرات آپس میں کچھ کر لیتے ہیں, کسی رائے کا اختلاف ہے تو ٹھیک ہے, انہوں کر لیں گے. عوام میں لا کے ڈالنے والے علماء بھی, ان کو علماء بولنا بھی مشکل ہے, وہ امام الجہلہ معلوم ہوتے ہیں, وہ جاہلوں کے امام ہیں, آپس میں مسلمانوں کو لڑانے والے. اس درجے خیر اور محرومی کے سبب ہے یہ چیز کہ آپ کو معلوم شب قدر جیسی چیز سے محرومی ہو گئی, آپس ہی لڑائی اس قدر خیر کی بات, خیر سے محرومی کا سبب ہے. اسی لیے شریعت کے معاملے میں بھی نہیں لڑنا, طبیعت کے معاملے میں بھی جس مسئلے میں اختلاف ہو گیا پوچھ لینا, عالم زاد سے پوچھ لینا بھائی کیا مسئلہ ہے وہ بتا دو, ہمارے اس سے زیادہ کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. جس پر اپنے کو اعتماد ہے ان سے پوچھو, اس کے مطابق عمل کر لو بس. اللہ تعالیٰ جب پوچھے کہ کرے ایسا, بولنا کہ میں جاننے والا تو تھا نہیں, میں جن لوگوں کے بارے میں اعتماد رکھتا تھا کہ یہ لوگ جانتے ہیں ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے یہ بتایا تو بس میں نے ویسا کہہ دیا, حصہ ختم ہو گیا. آپ پر کیا بار ہے, کائے کو لڑتے جھگڑتے ہو؟ ہمارے حضرت ایک استاد محترم تھے, کہتے ہیں کہ بیس رکعت کا آٹھ رکعت کا, بیس رکعت کا آٹھ رکعت کا جھگڑا لے کے بیٹھے لوگ. جی اللہ کے بھائی, اگر اللہ بیس رکعت پڑھ لے کے جاؤ, اللہ میں بولے لاؤ آٹھ رکعت, دے دو بیس میں سے آٹھ رکعت دے دو, آٹھ لے کے گئے, اللہ میں بولے لاؤ بیس, کیا کرتے؟ تمام صحابہ کرام کا متفقہ مسئلہ ہے کہ سب کے سب سبوں نے مل کر بیس رکعت نماز پڑھی, ہم جگہ جگہ اس کے بارے میں جھگڑا کھڑا کر. خیر یہ تو اس لیے سنا رہا ہوں میں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جزئیات میں مسائل میں نہ الجھنا ہے نہ لڑنا جھگڑنا ہے, بس اپنے کو جس پر اعتبار ہے اس کے مطابق عمل کرو. اس پر سنا رہا ہوں میں کہ یہاں صاحب کتاب نے یہ لکھا ہے کہ آپس کا جھگڑا سخت محرومی کا سبب بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی, یعنی اس طرح سے جس طرح بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں, آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف بڑی فضیلت رکھتا ہے, یہ سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کرنے کی تھی. اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کے جیسی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو, ٹلنے کا نہیں. یہ ایک پہلو تھا آج کے سبق سے متعلق جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اخیر عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کریں, مردوں کے لیے بھی حکم ہے یہ, عورتوں کے لیے بھی بہترین عبادت ہے اور افضل ہے. اس کے لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں جو اس نے نماز کے لیے کمرہ بنا رکھا ہے, ہر گھر میں نماز کا ایک کمرہ ہونا چاہیے, ہر گھر میں ایک نماز کا کمرہ رہنا, ایک مہمان آنے جانے کے لیے سہولت کا کمرہ رہنا, مکانہ بنانے والے یاد رکھو, ہر گھر میں کہتے ہیں کہ مہمان آئے ٹھہریں, ان کے لیے آمد و رفت کی سہولت رہے, ان کی طہارت وضو وغیرہ کی سہولت رہے. کہتے ہیں کہ صاحب جس مکان میں ایسے کمرے کا انتظام ہوتا ہے وہ کمرہ اس مکان کی زکات ہے. اور ایک کمرہ گھر میں عبادت کے واسطے بھی رہنا چاہیے, اس میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام ہو سکے. ایسی جگہ عام طور پر ذرا صاف ستھری بھی رہتی ہے, جھاڑو جھٹکا کر کے چھوٹے بچوں کو وہاں جانے کرنے سے بچاتے ہیں, پیشاب وغیرہ یہ وہ گرنے کرنے سے محفوظ رہ سکتا ہے. وہاں دینی کتابیں رکھی جاتی ہے, قرآن رکھا جاتا ہے, اس میں بڑی سہولت ہوتی ہے. ایسے کمرے میں عورت کو اعتکاف کرنا چاہیے اور مردوں کو مسجد میں, مسجد میں بھی جس مسجد میں, اپنے محلے کی مسجد میں ہو تو زیادہ اچھا. کسی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت میں کہیں اور آدمی جا کے اعتکاف رہنا چاہے تو اس وقت میں اجازت ہے جبکہ اس کے اپنے محلے کی مسجد میں کسی نے اعتکاف کیا ہو, ورنہ اس کے محلے میں ایک فرض عائد ہے, ایک واجب عائد ہے, اس میں تو لے کر آپ جا کے دوسری جگہ کرو, اس کی اجازت نہیں. سنت موقعہ حل الکفایہ بڑی فضیلت کی چیز ہے, اس اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان المبارک میں تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت خود کرنے کی کوشش کرنا. یہ جو ہمارے پاس کہیں کہیں نظام سسٹم رائج ہے کہ صاحب گھر میں عورتوں کو بلا کے قرآن شریف مائک میں پڑھاتے ہیں, صحیح نہیں ہے. عورت کی آواز بھی عورت ہے, محلے والوں کو سب کو اس عورت کی آواز سننے کی اجازت کیسے مل سکتی؟ جوان بچیوں کو بلا کے قرآن شریف مائک میں پڑھا رہے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبادت نہیں کر رہے, شوق پورا کر رہے ہیں. عبادت کرنا, عبادت عبادت اللہ کی کو راضی کرنے والے عمل کا نام ہے. عبادت اللہ کو راضی کرنے والے عمل کا نام ہے, عبادت خواہش پورا کرنے کا نام نہیں. ایسے ہی قرآن پاک صحت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا ہی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. زیادہ پڑھنا, غلط پڑھنا اس سے بہتر ہے, تھوڑا پڑھو اچھا پڑھو. بہت غیر معمولی اجر ہے قرآن پاک کی تلاوت کا. اعمال رمضان میں ایک عمل ہے صدقات اور خیرات کا زیادہ سے زیادہ کرنا. عورتیں اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اپنے سونے چاندی کا پورا حساب کتاب کر کے اس کی زکات کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. سونے کی ایک قیمت وہ ہے جو آج بازار سے آدمی کو معلوم ہوتی ہے, اور ایک قیمت وہ ہے جو ہم نے اس سونے کو خریدتے وقت میں تھی, اور ایک قیمت وہ ہے جو ہم کو مل سکتی ہے ہمارا سونا بیچنے کی صورت میں. الگ الگ ہے یہ تین قیمتیں. اس راستے کے بہت سارے پرانے خواتین کے پاس میں آج بھی جو سونا ہوگا وہ سونا ان کے خریدنے والے جو زمانہ تھا اس زمانے میں 200 روپیے کو تولا تھا, اور آج 24,000 روپیے کو تولا ہے. کتنا گنا بڑھ گیا دیکھو. 100 روپے, 150 روپے, 200 روپے کو تولا لیے سو خواتین کے پاس میں سونا آج بھی ہے, لیکن آج کا جو سونا ہے وہ 24,000 روپیے سے زیادہ کا ہوگا. بیچنا ہم چاہیں تو اس کی قیمت لگا دی. کون سے سونے کا آپ حساب کریں گے؟ جو آپ نے خریدا وہ, یا جو آج بازار میں آپ کو مل سکتا ہے وہ, یا آپ کے بیچنے کی صورت میں آپ کو جو رقم مل سکتی ہے وہ؟ ظاہر ہے کہ جو سونا آپ کے بیچنے کی صورت میں آپ کو جو رقم مل سکتی ہے وہ حساب سے آپ کو زکات نکالنا ہے, چاندی کے حساب سے بھی سونے کے حساب سے. چاندی سونا ہی نکالنا ضروری نہیں ہے, حساب کرنے کے بعد میں جتنا سونا بن جائے اس مقدار کا, جتنی چاندی بن جائے اس مقدار کی, اس کی رقم آپ کو دے دینا چاہیے کسی غریب. پیسہ ہے تو پیسے پہ بھی ایسا ہی کرنا. سونا ہے, چاندی ہے, پیسہ ہے, ہاتھ میں بھی ہے, بینک میں بھی ہے, سب کا حساب کرنا. اس پورے مجموعے کا 2.5% زکات نکالنے کی کوشش کرنا, اور عورتیں اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کا مزاج بنانا. اپنا سونا, اپنے چاندی کی زکات خود سے ادا کرنے کی کوشش کرنا. اپن اپنے واسطے جو پیسے بچا کے رکھ لیے اس میں سے دو, تاکہ سخاوت کا مزاج بنے, خرچ کرنے کا مزاج بنے, اندرون میں مال کی محبت میں کمی آئے, یہ منشا ہے. اور بہت سارے مردوں کے اوپر بھی زکات رہتی, اس کی ادائیگی کی بھی فکر کرنا. جو تجارت کا مال ہے اس پر بھی زکات ہے, اور جو تجارت کے پلاٹس ہیں ان پر بھی زکات ہے. ہاں تجارت کا نہیں ہے, خالی لے کے رکھ لیے, کبھی کام آ جاتا ہے کسی بچے کو, کسی بچی کو, یا ایک سے دو دو سے چار دکانہ لے کے رکھ لیے اس کرایے پہ دے دیے ہیں, تو وہ دکانوں کی اصل لاگت پہ نہیں ہوں گی, جو آمدنی ہے اس کے اوپر. تو کمائی کا جو ذریعہ ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے, کمائی پر ہے. جو چیز ہی بیچنے کے واسطے ہے اس کے اوپر زکات ہے, حساب کتاب کر کے ادا کرنا چاہیے. اور یہ تو ان لوگوں کے واسطے ہیں جو پیسے والے ہیں, ہم میں سے اکثریت تو ایسی ہے کہ ان کے اوپر شاید زکات واجب نہیں ہوں گی. تو ہمارے واسطے کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے واسطے کیا حکم ہے؟ جن کے اوپر زکات نہیں ہے ان کے واسطے کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے معلوم کرنے کے واسطے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھنا, ان لوگوں میں سے کس کے اوپر زکات واجب تھی اور زکات کتنی ادا کرتے تھے, باقی دوسرے کچھ خیرات میں صدقات میں حصہ لیتے تھے نہیں لیتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ صاحب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دو تین روٹیوں کے, تو ایسی صورت میں کوئی مانگنے والا آیا تو وہی اٹھا کے دے دیا, واجب ادا کر رہے. بہت ضرورت مند سمجھ کر ایک گھر میں ایک صاحب بکری کاٹنے کے بعد میں اس کا سرا بیچ دی, وہ صاحب سوچے میرے سے زیادہ ضرورت مند تو وہ فلانا صاحب ہے, ان کا نے بھیجا. تیسرے صاحب چوتھے گنے بھیجا دیے, چوتھے صاحب پانچویں گنے بھیجا دیے, پانچویں صاحب چھٹے گنے پہنچے, چھٹویں صاحب سوچے کہ میرے سے زیادہ ضرورت مند تو فلانے صاحب ہے, میں نے تو وہ سیدھا پھر کے آئی تو وہ پہلے والے صاحب کے پاس میں آ گئی. زکات واجب تھے ایسے لوگوں کے اوپر, مگر صدقہ تو خیرات تھا کہ نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, مگر خرچ کا مزاج ایسا یہی ہے بھائی. یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خرچ کرتے رہتے ہیں, دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ہی تکلیف میں ہوں, ان کا مزاج ایسا. یہ ہلکا سا تھوڑا سا مزاج آنا چاہیے. اور ویسے بھی صدقہ تو خیرات سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, صدقہ تو خیرات سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی بلائیں ٹل جاتی. ہمارے بچپن میں مدرسے میں ہم لوگ پڑھتے تھے, ایک چودھری صاحب ہر تھوڑے دن کو میسے کے کچھ بچوں کو بلا کے کھانا کھلاتے, اور کہیں اور سے عام طور پر یہ سلسلہ نہیں چلتا تھا. عام طور پر وہی ایک چودھری صاحب ہر تھوڑے دن کو بلاتے تھے اور میسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے. ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ ہر تھوڑے دن کو دعوت کر دیتے ہیں آپ بچوں کی, دینی میسے کے بچوں کی کیا بات ہے؟ کہہ لگے صاحب میں یہ دواخانوں میں پیسے ویسے نہیں ڈالتا, علاج معالجہ بیماریوں میں میں پیسے ویسے نہیں خرچ کرتا, جب بھی میرے کو کچھ بھی طرح کی گڑبڑ محسوس ہوئی طبیعت وغیرہ میں, یا گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی, بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی, گھر والوں کی کچھ بھی ایسا کچھ بھی مسئلہ ہوا گھر میں, غریب بچوں کو بلا کے کھانا کھلا دے تو بس اللہ میاں اسی سے میری بلا ڈال دے. صدقہ تو خیرات کا مزاج ہونا چاہیے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی دن میں 70,000 سے زیادہ روپیہ خیرات کر دیے, جبکہ وہ خود بھی روزے سے تھی, اور افطار کے واسطے گوشت بنانے کا ارادہ کر رکھا تھا خادمہ نے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی خادمہ نے سوچا کہ آج امی جان کے پاس میں پیسے بہت آئے ہیں, تھوڑے سے پیسے میں بھی لے کے گوشت منگا کے ان کے واسطے اچھا افطار کا انتظام کروں گی, یہ سوچ کے رکھی. وہ جا کے وہ بول کے لینے سے پہلے پہلے انہوں پورے خیرات کر کے پورے بھر دیے. ایسے عائشہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا تھا کہ آج آپ کو گوشت بنا کے کھلاؤں افطار میں, ایک آدھ روپیہ ہم کو بھی دے دیتے, سب دوسروں کو دے دی. کہ جب دے رہے تھے اس وقت میں تم بھی آتے تھے تم کو بھی دے دیتے, ہم کو تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں انتظام بھی کرنا ہے. تو واجب ہونے کا مسئلہ نہیں تھا وہاں, ایسا خرچ کرنے کا مزاج تھا, یہ بتلانا چاہ رہا ہوں. مزاج شریعت یہ ہے. اور یہ کائے کو سنانا پڑ رہا, اس وجہ سنانا پڑ رہا, یہ مزاج سنائے تو کم از کم زکات تو بھی شوق سے دے دیتے کی کہے گی. شریعت کا مزاج یہ ہے. اور یہاں ہمارے پاس میں وہ جو زکات واجب ہوتی ہے اس کو بھی بچانے کے چکر میں اسی طریقے سے, بلکہ بعض لوگ حج کو بھی نہیں جا رہے ہیں. ارے زکات دے دی حج کو چلے گئے تو پھر بچیوں کی شادیاں کیسا؟ بچیوں کی شادیوں کے چکر میں زکات بھی روک کے رکھ رہے ہیں, حج کو بھی نہیں جا رہے. بھائی اس سے پوچھے کہ اسی سال بچے کی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ زکات فرض کی ہے؟ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ آپ کے ذمہ عائد کیا ہے آپ وہ پورا کرو. اور یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ کام تمہاری تدبیر سے پورا ہوگا؟ آج تک ہماری تدبیر سے کوئی کام ہوا نہیں, آئندہ ہماری تدبیر سے کوئی کام ہوں گا نہیں. جو کام ہوا پروردگار عالم کے کرانے سے ہوا. اس واسطے اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی زکات شوق سے نکالو. اپنے خاندان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھو. اپنے رشتے داروں میں, اپنے پاس پڑوس کے لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت لوگوں کو سنا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت. ان کو کہتے ہیں سائل. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہوتے ضرورت مند ہیں مگر اپنی حاجت مندی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے, ان کو کہتے ہیں محروم. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. سائل سے مراد ضرورت ظاہر کر دینے والا, محروم سے مراد ضرورت مند مگر ضرورت ظاہر کرنے والا نہ ہو. اندازہ لگا کر اپنے رشتے ناطے کی بنیاد پر وقتاً فوقتاً جاتے آتے ان کے حالات کا جائزہ لے کے جو ضرورت مند ہیں اور مانگتے ہیں, جو ضرورت مند ہیں نہیں مانگتے ہیں, دونوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو خدمت کریں گے یہ خدمت بھی عزت نفس کے لحاظ کے ساتھ میں کرنا, یعنی جس کی خدمت کر رہے اس کی عزت مجروح نہیں ہونا, انہیں ذلت محسوس نہیں کرنا, اکرام کے ساتھ میں ان کی ضرورت پوری کرنا. کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے رشتہ داروں میں سے, ہوتا تو ضرورت مند ہے, وہ مستحق ہے زکات کا, لیکن اس کی طبیعت اس کا مزاج ایسا ہے اور رشتہ داری کی وجہ سے وہ ایسا ایک دوسرے کے ساتھ میں رہتا ہے کہ اگر اس کے سامنے یہ بولا جائے کہ یہ زکات کی پیسے ہیں تو اس کا دل آسانی سے قبول نہیں کرتا, وہ لینے میں شرم محسوس کرتا ہے. اسی لیے یاد رکھیے اس بات کو کہ دینے والے شخص کو دل میں زکات کی نیت کر لینا کافی ہے. پیسے دیتے وقت میں جس کو دے رہے ہیں یہ زکات ہے بول کے دینا ضروری نہیں ہے. مسئلہ یہ ہمارے دل میں نیت کیا ہے بس وہ دیکھ لو, اس کو بولنے کیا ضرورت ہے میں کیا دے رہا ہوں کیا نہیں دے رہا ہوں. اسی طریقے سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کی تعمیل میں ٹھیک وہی صورت اختیار کرنا چاہتے جو بتا دی گئی, حالانکہ کبھی کبھی دوسری صورت زیادہ مفید ہوا کرتی. کئی مثال کے طور پر کوئی فطرہ فدیہ نکالنا, روزے کا فدیہ نکالنا, جو غریب ہے اس کو فدیہ دے رہا, روزہ نہیں رکھ سکنے والا شخص فدیہ دے رہا, تو ایسی صورت میں اس کو ضرورت اناج کی نہیں ہے مگر وہ فدیہ یہ بولے وہ پونے دو سیر گیہوں دینا بول کے تو وہی دے دے دوسرا نہیں دے, اس کی قیمت اگر دے دیے تو اس کی جو ضرورت ہے وہ پورا کر لے سکتا. زید نے اسے فدیے میں گیہوں دیے, بکر نے اسے فدیے میں گیہوں دیے, خالد نے اسے فدیے میں گیہوں دیے, تاج الدین نے اسے فدیے میں گیہوں دیے, بدر الدین نے بھی وہی دیے, قمر الدین نے بھی وہی دیا. فدیوں پہ فدیے تھیلے جمع ہوں گے, کیا کریں گے. دیتے وقت میں اس کی ضرورت کس کون سی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے وہ دیکھ کے دو. ایسے کبھی کبھی مجھے بولنا پڑتا ہے ہمارے بعض ساتھیوں کو دیکھتا ہوں مسجدوں میں بےچارے قرآن شریف بھی وہ سناتے نا ہمارے حافظ جو جگہ لا کے ڈبل لگ کیا کرے گا انہیں خالی ڈبالا لے کے. اس تو آدمی کو عقل دینا کہ کیا خدمت کرنی چاہیے اگر کرنا ہے آپ کو, بڑی حیرت ہوتی ہے. بڑا دادی ہوتا ہے آدمی سوچ کر کوئی کام کرنے کا مزاج نہیں رہا. اسی طریقے سے ضرورت کو دیکھو کہ کیسے پورا کرنا چاہیے، کیا اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس میں سہولت کس چیز کی، اس کے حساب سے دیکھو. تو رشتے داروں میں جو غریب ہیں دو قسم کے ہیں، مانگنے والے بھی نہیں مانگنے والے بھی، دونوں کی کرو خدمت، اور عزت نفس کے لحاظ کے ساتھ میں کرو. کیسا دینے کی صورت میں اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اس کی عزت بھی رہ جائے گی. ایسا کرنا سمجھداری کے ساتھ میں کرنا، شو پٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا زین العابدین کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، انتقال کے بعد میں 40 گھرانوں میں اس دن فاقہ ڈال. بولے کیسے، کیا حصہ کیا ہوا، آج ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں، آج ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں، آج ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں. مذاکرے میں بات آئی تو بولے اب تک کیسا کر رہا تھا، بولے تو رات میں صبح میں ہمارے گھر کے دہلان میں آنگن میں اناج کی تھیلی پڑی ہوئی رہتی تھی، ہم لوگ اس سے کام چلا لیتے تھے. ایک سے معلوم ہوا، دوسرے سے معلوم ہوا، تیسرے سے معلوم ہوا، چوتھے سے معلوم ہوا، ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا تھا، ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا تھا. یعنی ایک عرصے سے یہ خدمت وہ کر رہے ہیں، رات کی تاریکی میں اتنے غریب گھرانوں میں اندھیرے میں جا کے کھانے پانی کا، کھانے کا انتظام کر دینا چھپے ہوئے انداز میں. جب وہ گزر گئے تو پتا چلا کہ جو روزانہ خدمت کیا کرتا تھا یہی شخص تھا. بڑی بڑی خدمت کرتے تھے، کسی کو پتا لگنے نہیں دیتے تھے. آج ہمارا چھوٹا سا بھی کام ہوا تو جب تک کہ وہ اسکرین پہ نہیں آ جاتے، وہ چھپ نہیں جاتے جی، اور دوسرے لوگوں کی توصیفی تعریفی کلمات نہیں آ جاتے، اس وقت تک معلوم ہی نہیں ہوتا فلانے صاحب فلانے صاحب کو یہ بچوں کو یہ دے رہے ہیں. بلکہ جب تک یہ آیا نہیں، انہوں نہ دیتے نہ انہیں لیتا، سب ریاکاری دکھاوا پیدا ہو گیا، تمام اعمال میں فلوس ختم ہو گئے. تو رشتے داروں کو صدقات و خیرات کے ذریعے سے مدد کرنا، ایسے ہی افطار کرانے میں بھی اس کا خیال رکھنا. کسی کا افطار کرا کے اس کی نماز مت چھوڑو مغرب کی، اور کسی کا افطار کرا کے اس کی پہلی رکعت مت چھوڑوا دو. ایسا اہتمام سے کرانا ہے تو کرائیے افطار، تو اس کی نماز میں خلل نہ ہو، اور سنت کے مطابق کرائیے. پھر افطار کرانے میں خاص طور سے جو بہت غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو کراؤ. ایسے اجازت ہے کہ کسی کو بھی آپ کرا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر جو صورت ہے وہ یہ کہ آپ افطار کرائیں تو آپ کو معلوم ہو، جس کو افطار کرا رہے ہیں بس اسے معلوم ہو، کسی اور کو بتانا چاہیے. اس کی بہترین صورت یہ کہ بھائی ایک آدھ ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے کسی غریب گھرانے میں آپ افطار کا انتظام کرا دیجیے چپکے سے. کتنی اچھی صورت ہے. وہ ہمارے پاس دوستوں میں سے ہیں، سالانہ کئی تھیلے کھجور مختلف گاؤں میں لے آ کے مسجدوں میں تقسیم کر دے کے آ جاتے ہیں کہ رمضان میں آنے والے رشتے دار روزے داروں کو کھجور کے ذریعے سے افطار کراتے ہیں. بہت سے گاؤں والوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے بھیجانے والا کون ہے، اس لحاظ سے کہ جس کے واسطے بھیج رہے ہیں اس کو تو معلوم ہے نا. خاموشی سے افطار کرو، خاموشی سے خدمت کرو، ہے تب بھی کرو، نہیں ہے تب بھی اپنے حساب سے کرو. اور دیکھو پروردگار عالم کا یہ فارمولا کیسا عجیب و غریب ہے، حق تعالی جل شانہ کی جانب سے بندے کی طرف جو افضال و انعامات کی بارش ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو 100 روپے خرچ کر سکتا ہے، دوسرا آدمی وہ ہے جو 10 روپے خرچ کر سکتا ہے. اپنے اپنے کر سکنے کے حساب سے اس نے 100 خرچ کیے، اس نے 10 خرچ کیے، ثواب دونوں کا برابر ہے. اس کے پاس 1000 تھے، انہیں 100 خرچ کرا، اس کے پاس 100 تھے، انہیں 10 روپے خرچ کرا، اصل میں تو برابر اتنا دونوں خرچ کرے، انہیں بھی 10% نکالا، انہیں بھی 10%. اللہ تمہارے بتانا تو دل کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں، کیسی مقدار نہیں، مزاج اندر معیار دیکھا جاتا ہے. صحابہ تھوڑے سے کھجور خیرات کرے تو عمر پہاڑ سے زیادہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے بعد والے لوگ عمر پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بعد والوں کی مقدار زیادہ اور پہلے والوں کا معیار زیادہ. تو اللہ جل شانہ کے پاس معاملہ مقدار کا نہیں ہے بلکہ معیار کا ہے, اس کا خیال رکھ. اور یہی بات ہے جو اس سے پہلے بھی آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں بھی سنائی گئی, ایک ہے مقدار اور ایک ہے معیار. صحت کے ساتھ تھوڑا پڑھو, یہ ہے معیار. غلط سلط پڑھ دے رہے, زیادہ پڑھ دے رہے, یہ ہے مقدار. قدر قیمت معیار کی ہے, مقدار کی نہیں. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. زکات کے بارے میں مسئلہ, صدقات کے بارے میں مسئلہ آپ کو بتایا گیا ہے, اس کو ذہن میں رکھنا. کسی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں تو ان کو فدیہ دینا چاہیے. ایک فدیہ پونے دو کلو اوسط قسم کے گیہوں یا اس کی قیمت دے دینا چاہیے. جو فطرے کا کی مقدار ہے وہی فدیہ کی بھی, لیکن یہ ایسے مریضوں کے لیے ہے جن کے مرض کے دوبارہ ختم ہو کر اللہ حالی نارمل حالت پر آنے کی امید نہ ہو. جو عارضی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں نا, ان کے واسطے نہیں ہے حکم. تھوڑے دنوں کے واسطے بیمار ہو گئے, پھر ٹھیک ہو گئے, پھر رکھ سکتے ہیں. ایسوں کے واسطے تو قضا کا حکم ہے. ایسے ہی کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ ان کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا ان کے لیے, جیسے شوگر ہے, بی پی ہے. اس بعد ایسے امراض ہوتے ہیں کہ ہر تھوڑے دن کو تھوڑے وقفے وقفے سے ان کو دوا بھی کھانی پڑتی ہے, غذا بھی لینی پڑتی ہے, اور دوبارہ صحت بحال ہونے کی امید نہیں. ایسے لوگوں کو فدیہ دینے کی اجازت مل سکتی ہے. اگر فدیہ دیتے ہیں لیکن بعد میں ایک دم اچھے ہو جائیں, اللہ کی قدرت سے اگر بعد میں ایک دم اچھے ہو جائیں تو پھر روزوں کی قضا کرنا, یہ ہے مسئلہ. زکات میں بہت سی بہنوں کے ذہن میں ایک بات کی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ 52.5 تولے چاندی رہی تو زکات واجب ہوتی, 7.5 تولے سونا رہا تو زکات واجب ہوتی. میرے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے اور میرے پاس 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے, اس وجہ سے میرے ذمہ زکات ہے اس نہیں بول کے سمجھ. بعض لوگ ایسے ہیں, بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک نیا مسئلہ یہ نکال رکھا ہے کہ صاحب استعمال کا جو سونا ہے اس میں زکات نہیں ہے, ایسا سمجھتے. مفتی بھی قول نہیں ہے, فتویٰ نہیں ہے بھائی اس کے اوپر, ورنہ تو انہیں 1 کلو بھی ڈال لگے پھریں گے. استعمال کے اوپر نہیں ہے بولے تو آدھا کلو بھی ڈال لگے پھرتی, 1 کلو بھی ڈال لگے پھرتی. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو, 52.5 تولے چاندی ہو تو زکات واجب ہے, نہیں تو نہیں, یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ایک اعتبار سے ٹھیک ہے. لیکن اگر سونا چاندی دونوں ہیں, تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہیں, تو ایسی صورت میں دونوں کو ملا کے دیکھنا پڑتا ہے. ایسے ہی سونا چاندی موجود ہے, پیسہ موجود ہے, تو دونوں کو ملا کے دیکھنا چاہیے. ملا کے دیکھنے کی صورت میں تو 52.5 تولے چاندی تو ویسے جا جائے. ایسے ہی تجارت کے مال پر بھی زکات واجب ہے, تجارت کے مکانوں دکانوں پر بھی زکات واجب ہے. تجارت کے یعنی جو بیچنے کی دکان ہے, ایک ہے دکان میں سودا بیچنا, ایک ہے دکان بیچنا, بیچنے کی چیزوں میں زکات واجب ہوتی ہے. پورا حساب کتاب کر کے اس کا 2.5% نکالنا, یہ واجب ہے. بہت تھوڑی مقدار ہے, اپنے پاس جتنی مقدار ہوتی ہے, بہت تھوڑی مقدار ہے, وہ اتنی تھوڑی ہے کہ آپ سنیں گے تو حیرت ہوگی. 1,000 روپیہ آپ کے پاس میں 1 سال سے ہوں, ضرورت سے زائد ہوں, 1,000 روپیے 1 سال سے آپ کے پاس موجود ہوں, ضرورت سے زائد ہوں, 25 روپیے اس میں لگا دیں. دادا یہ کتنا مختصر سا انصاف, 1 پلیٹ بریانی نہیں ملتی, 1 وقت کا پیٹ بھر کے چھک کے کھانا نہیں کھا سکتا, اتنی معمولی سی مقدار زکات کی, اور اسے دینے میں بھی جان نکلتی, مال نکلنے میں جان نکل جاتی. کہتے ہیں کہ مال کی محبت اس درجے بڑھ گئی لوگوں کے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ وارنے کو بول دیے تو 100 گز وار دیتا ہوں, باقی 1-2 گز کپڑا پھاڑ دے بھائی بولے تو پھاڑنا نہیں ہوتا بول کر. اس کو کہتے ہیں ہماری اردو میں 100 گز واروں گا مگر 1 گز نہیں پھاڑوں گا. یہی قصہ ہو گیا. پہلے زمانے میں پیسے کو دمڑی بولتے تھے, دمڑی, اور اس کو بولتے تھے چمڑی, اور کیا بولتے تھے, یوں بولتے تھے کہ چمڑی تو دے سکتا ہوں مگر دمڑی نہیں دے سکتا. بولا ایسی محبت مال کی دل میں دماغ میں بیٹھ گئی, خرچ ہو جانے والی, ختم ہو جانے والی چیز کی ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ. ادا کرنا زکات کو کسی بھی صورت میں, سال تمام فکر کرو اپنے زکات کی ادائیگی کی. عورتیں, مردوں کا کام ہے کہ ان کا ہاتھ بٹائیں. بھائی ان کے پاس سونا چاندی ہے مگر پیسہ نہیں ہے, آپ تھوڑی سی ان کی خدمت کرو تاکہ وہ اپنے زکات ادا کر سکیں, اور اس کے زکات کی ادا کرنے میں اسے ایک دم آزاد رکھو کہ وہ چاہے تو اپنے رشتہ داروں میں دے چاہے آپ کے رشتہ داروں میں. اس کو پابند مت بناؤ, میں تمہاری مدد کروں گا میرے رشتہ داروں میں دو, یہ بولنا ضروری ہے. اس قسم کی چیزوں سے بچانا چاہیے, اسے آزادی کے ساتھ نہ خرچ کرنے دو, خرچ کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. سید کو البتہ نہیں دینا, خاندان کے اعتبار سے جو سادات سے ہوں ان کو دینے سے منع کیا ہے علماء نے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہ صاحب سادات کو نہیں دینا, ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو سادات بولتے ہیں, نسب کے اعتبار سے, نسل کے اعتبار سے اس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سادات کہتے ہیں. ان کو زکات کا دینا اس خاندان کے سلسلے میں تھوڑی سی بے ادبی سمجھی گئی ہے کہ وہ نہایت اعلیٰ بزرگ اور اشرف با کرامت خاندان ہے, اور زکات ادا کرنے سے متعلق یہ زکات کو زکات مال کا میل سمجھا جاتا ہے, اس واسطے انہیں بہترین اعلیٰ چیز دی جانی چاہیے. یہ لکھا ہے فقہا نے کہ ان کو مت دیا کرو. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ان میں بھی تو بہت سارے غریب ہوتے ہیں, ان کا کیا ہے جب وہ بھی غریب ہیں, بہت غریب ہیں, عام لوگوں سے زیادہ ان میں بھی غریب ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی اس سلسلے میں ہمارے اپنے علاج کے واسطے تو بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ زکات کے علاوہ کا تھوڑا سا حصہ نکال کے ان کو دینا چاہیے. مثلاً ابھی آپ نے سنا کہ صاحب 1,000 روپیے آپ کے پاس موجود ہیں تو اس میں جو زکات ہے وہ صرف 25 روپیے کی ہے. وہ 25 روپیے تو آپ نے کسی غریب کو دے دی, ایک 25 روپیے اور نکال کے سادات غریب کو دے, کتنا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا نا. ایسے ہی کوئی آدمی ہے جس کے پاس میں 40,000 روپیے ہیں, 40,000 روپے میں اس کی زکات نکل لی نا, کتنی نکلنی ہے؟ 1,000 روپے اس کی زکات, 40,000 میں 1,000 ہے, 1,000 غریبوں میں بڑھ دی جو مستحق کے زکات تھے. لیکن ایک سادات میں ہے اپنے خاندان میں, اب ایسی صورت میں اس کی خدمت کیسا کرنا؟ تو وہ 1,000 تو غریبوں میں دے دی, 1,000 اور نکال دی, بہت زیادہ فرق پڑ جانے والا ہے. 40,000 میں سے 1,000 غریبوں میں داد دے دیے مستحق زکات کی حیثیت سے, اور 1,000 روپیے سادات کی خدمت میں پیش کر دیے کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ کار خیر میں حصہ لینا پروردگار عالم کو بے حد پسندیدہ ہے. ہجر میں کیا فرق پڑا؟ 38,000 تو باقی ہیں. اس طریقے سے خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کرتے رہیں گے تو ہی صحیح معنی میں فائدہ حاصل ہوگا. رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور اس کے ثمرات کو اگر پانا ہے تو ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ہم ہمدردی کریں گے تو ہمارے حق میں یہ غمخاری کا مہینہ بنے, ہم آنے والی مشقتوں کو برداشت کریں گے تو یہ ہمارے حق میں صبر کا مہینہ بنے. ہم ممنوعات سے بچیں گے تو یہ ہمارے حق میں روزوں کے ذریعے سے صفت تقویٰ پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گا، ہے نا؟ ہم پروردگار عالم سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، مانگنے کا اہتمام کریں گے، تو منشاء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ سے مانگنے سے متعلق بندوں کو کھڑا اٹھانا مقصود ہے، اس کے تقاضے کے مطابق آدمی کا عمل ہو سکے، ورنہ اگر یہ اعمال ہی نہیں ہوں گے اپنے پاس تو کیسا ہوں گا؟ اسی لیے روزہ روزوں کی شان سے رکھو، قرآن پاک کی تلاوت ذوق سے، شوق سے، صحت کے ساتھ پڑھو، زبردستی نہیں، ان کو بلا دے رہے پڑھا دے رہے، ان کو بلا دے رہے پڑھا دے رہے، اور پھر ان کو پڑھانے کے واسطے بٹھا دے رہے، گھر والے پورے پکوان میں لگے ہوئے، قرآن پاک کے ساتھ یہ بے ادبی مناسب نہیں، بھائی پرہیز کرنا چاہیے ان چیزوں سے، صدقات و خیرات کریں گے، اچھا جن کے اوپر زکات واجب نہیں ہے کیا کریں گے؟ سنے نہ سنے، جن کے اوپر زکات واجب نہیں ہے وہ لوگ ابھی کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی کوشش کرنا، بھائی بابا جان جو ہے 100 روپے دے دیے بیٹے رمضان ہے رکھ لو، کیا کرنا؟ 10-20 کسی غریب کو دے تو 70-80 سے تم اپنا کام چلا، مزاج سے بناؤ خرچ کرنے کا، سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے اور بخالت اللہ کو پسند نہیں، اسی لیے ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ تھے بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتے، بیٹے ہی لے آ کے ان کو دے گیا، دیکھو سائل آ گیا اس کو لے آ کے دے دے گیا، جو دیکھو وہ غریب آ گیا اس کو لے آ کے دے دے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خرچ کرنے کا مزاج، ہم لوگ یہ مزاج نہیں بناتے، اس کے نتیجے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز معمولی سے چاکلیٹ بھی ہے وہ دوسرے بچے کو دے بول میں نے دیتا، ارے بھائی میرے کو دے میں نے دیتا، چاروں نے بھی چاکلیٹ نہیں دے سکتا بچہ، اس کا مزاج اتنا نہیں بنا دو خرچہ صدقہ تو خیرات کا مزاج کیا بنے گا، ہاں ابھی سے خرچ کرنے کی، ہمارا یہ چند باتیں اس موقع پر آپ کو سنائی گئی، آپ تارا اپنے کرم سے صحیح معامل کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اللهم ارحمنا كلنا انك الشكر كله، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وزملنا بالعافيه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اي الله اپنے کرم سے ہمارے دوستوں کو قبول فرما، مولا ماہ مبارک کی پوری برکتیں عطا فرما، پوری رحمتیں نصیب فرما، اپنے پاک کلام سے گہرا تعلق عطا فرما، اے اللہ قرآن پاک کی صحیح تلاوت کی توفیق عطا فرما، مولا ایمان کی حلاوت عطا فرما، ہمارے صالحہ کی رغبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شرور سے فتنوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ آپسی اختلاف و انتشار کی بلا سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اتحاد اتفاق نصیب فرما، اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے سے امت کو بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما، مولا اپنی خصوصی رحمتیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دارین کی سعادتوں کو مقدر فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، خاص طور سے آئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں کے جان پہچان کے لوگوں میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، ان سب کے مسائل کو خیر و خوبی سے حل فرما، سب کی پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزی عطا فرما، اے الہ العالمین جب تک کہ جینا ہو اسلام پر جینا نصیب فرما، جب اس دنیا سے گزرنا ہو تو ایمان پر موت عطا فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.